بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی اس کے اندر کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر مذہب و فرق سے تعلق رکھنے والا فرد یہ بات مانتا بھی ہے، اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اپنے امور کو اسی راندہ درگاہ کے سر پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ شیطان نے بہکا دیا۔ تو اب جب خداوند متعال نے اس کو مہلت دی اور اس نے یہ قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں کہ جن کو تو نے خالص کیا ہے، میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور یہ اپنی کوششوں میں اتنا آگے نکلا کہ حتیٰ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی جا کر اپنی کوشش پوری کر رہا ہے۔ یہ جو آپ حج کے موقع پر رمی و جمرات کرتے ہیں نا، وہ جو تین مراحل آتے ہیں اس کے بارے میں جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے تھے اس خواب کے بعد، تو مختلف مواقع پر آ کر اسی نے بڑا اچھا روپ دھار کر ان کو ان کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، عصمت کے درجے پر فائز تھے، اس مقام عظمیٰ پر فائز تھے کہ پروردگار عالم نے ان کو ایمان قرار دیا تھا، ان آزمائشوں کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، وہ اس کی بات میں نہیں آئے۔ انہوں نے جو اس پر پتھر مارے تو آج تک وہ سنت بن گئی کہ اب جو بھی حج پر جائے گا وہ جا کر اس مقام پر کہ جس مقام پر آ کر اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ تو اب ہر مسلمان کے لیے ارکان حج کے اندر یہ بات لازم ہو گئی کہ جاؤ اور جا کر اس عمارت پر پتھر مارو کہ جہاں پر اس مردود نے آ کر نبی اللہ کے لیے بھی اپنے جال کو بچھانا چاہا۔ تو وہ اپنے کاموں کے اندر کسی بھی قسم کی تساہلی نہیں کر رہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کوئی کاہلی کرے، کبھی کوئی سستی کرے، وہ گمراہ کرنے کے اپنے مشن پر ایسا نکلا ہوا ہے کہ اگر کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے اس کے لیے بھی اپنے جال تیار کر رہا ہے، اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے اس کے لیے بھی اپنے جال تیار کر رہا ہے، اگر کوئی کسی علاقے میں معزز ہے اس کے لیے بھی جال تیار کر رہا ہے، اور سب کے لیے الگ الگ قسم کے جال اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنے ہیں۔ تو اب جب اللہ نے اسے مہلت دی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو مہلت دے دے اور ہادی کا انتظام نہ کرے؟ اصلا یہ ممکن نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے خداوند متعال کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ روز قیامت بندگان خدا سے سوال کرے تو بندگان خدا کے پاس کوئی نہ کوئی حجت ہو، اور اس حجت کے عنوان سے پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے بعد از رسالت معاذ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ امامت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے پہلے ایک مقام پر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کیوں امامت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اتنا اہم تھا کہ اب یہ تعصب قیامت جانا ہے۔ دیکھیں باقی سارے ادیان کل عدم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بعد، اب جب اسلام کی معرفی کرا دی گئی تو اب اس کے بعد یہودیت نہیں چلے گی، نصرانیت نہیں چلے گی، توریت نہیں چلے گی، زبور نہیں چلے گی، انجیل نہیں چلے گی، ان سب پر ایمان رکھنا ہے، لیکن اب جو حکم چلے گا وہ قرآن کے ذریعے چلے گا، اب جو وارث قرآن بتائیں گے وہی حجت قرار پائے گا۔ لہذا اب اگر کسی کو اللہ کا قرب چاہیے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر اسلام کے خداوند متعال تک پہنچ جائے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام سمجھ میں آئے جب تک آل محمد کو تسلیم نہ کر لے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر ان کے خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بغیر حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے یہ باب اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اسماء اللہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود معصومین علیہ السلام کی روایات موجود، نحنو اسماء اللہ، اللہ کے جو مبارک نام لینے کا تمہیں حکم دیا گیا، نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسماء ہیں۔ اسماء کیا ہوتا ہے؟ اسم کی جمع ہے اسماء۔ اسم سے کیا ہوتا ہے؟ اسم کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، یعنی ہم اللہ کی پہچان ہیں۔ تم خدا بندے متعال کے علم کو درک نہیں کر سکتے جب تک ہمارے علم کی طرف توجہ نہ کرو، تم خدا کی کریمی کو ملاحظہ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے کرم کو نہ دیکھو، تم خدا کی قہاریت کو درک نہیں کر سکتے جب تک ہماری قہاریت کو نہ دیکھ لو۔ بس ہم اس کے صفات کا مظہر تام ہیں، ایسی صفات کو ہم نے اپنے اندر منعکس کیا ہے کہ ہم سے زیادہ اس کی صفات کسی میں جلوگر ہوئی ہی نہیں۔ اب اگر تمہیں خدا کو پہچاننا ہے نا، تو لازم ہے کہ اس ذریعے سے پہچانو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ خدا کی حجت کے علم کا یہ عالم ہے، تو خدا مند متعال کا علم کیسا ہوگا؟ تمہیں اللہم صل علی محمد توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کامل مظہر صفات خدا، خدا مند متعال کی صفات کیسے ان میں منعکس ہو رہی ہیں؟ اگر کریمی کو دیکھنا ہے یہاں آئیے، اگر جلال کو دیکھنا ہے تو یہاں آئیے، اگر رحم کو دیکھنا ہے تو یہاں آئیے۔ ان کے ذریعے پتہ چلے گا وہ کیسے رحیم ہے، ان کے ذریعے پتہ چلے گا وہ کیسے علیم ہے، ان کے ذریعے پتہ چلے گا وہ کیسا کریم ہے۔ اب اگر ان کو ہی نہ پہچانا تو تم نے اس کو کہاں پہچانا؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، دراصل تم نے اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیا ہے۔ اگر ان کے علاوہ تم سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو تو وہ سجدہ خداوند متعال قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ سجدے کی تمیز انہوں نے سکھائی ہے، سجدے کا سلیقہ انہوں نے سکھایا ہے، ان کو باب اللہ کہا گیا ہے۔ اب جب ان کی معرفت حاصل کر لو تو جب تمہارے سجدے، جو میں نے مثال دی تھی کہ زرخیز زمین میں جب آپ بیج ڈالیں گے تو وہ ثمرآور ہوگا، اگر بنجر زمین میں اور آپ بیج ڈالنے لگیں، لاکھ اس کی گڑائی کریں، لاکھ اس میں اچھے بیج لا کے ڈالیں، لاکھ اس کی ترائی کریں، وقت پر اس کو پانی دیں، سورج کی روشنی بھی مل رہی ہو، لیکن جب تک زمین کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ شجر کی کوپل کو اپنے اندر سے اگائے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو، جب تک آپ ثمرات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اگر بغیر ولایت کی زمین ہو، بغیر معرفت اہل بیت کی زمین ہو، لاکھ آپ اس میں نماز کا بیج ڈالیے، آپ اس میں روزے کا بیج ڈالیے، آپ اس میں حج کا بیج ڈالیے، آپ اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیج ڈالیے، آپ اس میں تولا کا بیج ڈالیے، آپ اس میں تبرع کا بیج ڈالیے، یہ جب فائدہ دے گا جب آل محمد کی معرفت ہوگی۔ اور یہ تولا اور تبرع میں نے عمدن کہا ہے کہ بعض دفعہ ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معرفت ہے، لیکن در حقیقت وہ معرفت جو انہوں نے کرانا چاہیے وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ وہ معرفت کیا ہے؟ کہ ان کو حجت خدا مانیں۔ جب ان کو حجت خدا مانیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ان کے کہے پر عمل کریں گے، ان کے روکنے سے رک جائیں گے، یہی ہے نا معاملہ۔ پھر وہ ولایت کا رنگ میری اور آپ کی طبیعت میں، میری اور آپ کی سیرت میں نظر آئے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ مشہور مفسر ہیں، اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، بلا تفریق مذہب و ملت سب ان کے اس فرامین کو مانتے بھی ہیں، اور ماننے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی تفاسیر میں ابن عباس کے اقوال کو درج کرتے ہیں۔ میں ذرا تحمل سے آج آپ کے سامنے کلام کروں گا، کیونکہ میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں اس انداز سے آپ کے سامنے فضائل پڑھوں کہ جس انداز سے عموماً پڑھے جاتے ہیں، لیکن ذرا سا توجہ کر لیجیے۔ ابن عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نکات، جن کے اشارات، جن کے بیانات تفسیر قرآن میں، شیعہ اور سنی تفسیروں میں موجود ہیں، مشہور مفسر قرآن۔ یہ بھی جب تفسیر کیا کرتے تھے نا قرآن کی، تو ایسے نکات کو پیش کرتے تھے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے، اور خصوصاً اس ماحول میں کہ جس ماحول میں حدیث کو بیان کرنے پر پابندی، خصوصاً اس ماحول میں کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا ایک جرم، اس ماحول میں جب یہ فضائل کو بیان کرتے تھے تو بیان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ 300 آیات، 300 آیات قرآن مجید میں فقط وہ ہیں کتنی آیات؟ 300 آیات قرآن مجید میں فقط وہ ہیں جو علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. اگر علی ابن ابی طالب کی شان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ اگر مجھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عمر دے اور اس عمر میں مجھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بادشاہت عطا کر. کس کے جیسی عمر ملے؟ حضرت نوح جیسی. شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں نوح، اتنی طویل عمر پائی. کہا کہ اتنی عمر مل جائے اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بادشاہت مل جائے، اگر اس تمام تر بادشاہت کے عوض مجھ سے کوئی یہ کہے کہ یہ تمام سرمایہ، یہ تمام بادشاہت، یہ تمام حکومت دے دو اور علی ابن ابی طالب کی ان چار میں سے ایک فضیلت لے لو، تو میں اپنی تمام تر بادشاہت علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا وہ چار فضیلتیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو لیلۃ المبید اپنے بستر پر سلایا. وہ فضیلت کہ رسول اللہ اپنے بستر پر علی کو سلا کر جا رہے ہیں. اور شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں، کل بات آ کر یہیں پہ غالباً رکی. مثلا اب جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ علی کو سلا کر جا رہے ہیں اور تلواروں کی چھاؤں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فوراً کسی نے اپنا ذہن چلا کر یہ کہا کہ جناب اگر محبت ہوگی تو خطرات میں چھوڑ کر کیوں جاتے؟ اگر محبت تھی تو لے کر جاتے. اور بات واقعاً دل کے اندر اترنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ شبہ کو مولا نے اسی لیے شبہ کہا ہے. مولا کہتے ہیں شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے. بات کتنی دل میں اترنے والی ہے بھائی. عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بڑی عبادت کرتے ہیں. مثلا آپ کا کوئی دوست آپ کو چاہتا ہو، وہ کسی راستے سے گزر رہا ہو، وہاں اس کو خطرہ محسوس ہو، فوراً آپ کو فون کر کے کہے گا کہ جناب اس راستے سے مت آئیے گا، بڑے خطرات ہیں، آپ ایسا کریں فلاں راستہ اختیار کر کے آئیں. اگر وہی دوست آپ کا آپ کو خطرات میں چھوڑ کر جائے تو ایک عام سطح کا انسان تو یہی بات کہے گا نا کہ اگر محبت ہوتی تو ساتھ لے کر جاتے، تلواروں کی چھاؤں میں چھوڑ کر کیوں کہے؟ لیکن علماء امامیہ نے اس کا جواب دیا. کہا کہ دیکھیں رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، پہلے تو یہ دیکھیے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. علی کو اپنے بستر پر رسول اللہ سلا کر جا رہے ہیں، تو بستر ہے خواب کا مقام، بستر بیداری کا مقام تو ہے نہیں، اور خصوصاً اگر بستر نبی اللہ یا ولی اللہ کا ہو تو بہت کم مقدار کے لیے آ کر سویا کرتے تھے. اور اس مقدار کے لیے مثلا امیر المومنین کی اگر بات کی جائے تو فرماتے ہیں کہ اے سورج، سورج کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں، گواہ رہنا کہ تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. توجہ ہے؟ میرا اور آپ کا امام سورج سے خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ جناب اگر اتنی محبت تھی تو ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ ساتھ لے جانا اس بات پر دلیل ہے کہ خطرات سے بچا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنے بستر پر سلایا بلکہ کفار کی تلواریں بے نیام تھی، اس حالت میں بستر پر سلایا. تو اگر بے نیام تلواریں نہ ہوتی اور رسول ویسے ہی بستر پر سونے کا کہتے تو اس سے فضیلت ثابت تھی. لیکن یہاں تو رسول اللہ اپنی جان بچا کر جب نکل رہے ہیں سورہ یاسین کی نویں آیت پڑھتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ علی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. اگر لگاؤ ہوتا تو اپنے ساتھ لے کر جاتے. اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا تو مولا کس بستر پر سوئے کہ جہاں پر مولا کو کچھ دیر کے لیے آ کر استراحت کرنی ہے اور رسول کی جان بچانی ہے. اچھا علی ابن ابی طالب بھی بڑے اطمینان سے سوئے. ذرا ان جملات کو سن لیں، یہ مختلف. علی ابن ابی طالب بڑے اطمینان سے سوئے. اور کیوں اطمینان سے سوئے؟ کیونکہ حضرت ابو طالب نے بچپن سے عادت ڈلوا دی ہے. جب شاب ابی طالب میں شبخون مارنے کا خطرہ ہوتا تھا تو حضرت ابو طالب اپنے مختلف بیٹوں کو رسول کے بستر پر سلاتے تھے تاکہ میرے بچے قربان ہو جائیں، محمد مصطفیٰ بچ جائیں. تو اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی قسم کا خوف نہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف ہو بھی کیوں؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خوف آ کر گزرا نہیں. یہ لفظ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہیں ہے. خوف اور علی, اور وہ بھی دنیا کا خوف, وہ بھی تلواروں کا خوف. علی ابن ابی طالب کو فقط ایک خوف ہے, رضا خدا کا. اور جانتے ہیں کون سی رضا خدا؟ کہ جو بستر پر سو کر خرید لی ہے, یہ ہے معرفت خدا. کوئی علی ابن ابی طالب سے سیکھے اطاعت پروردگار عالم کو, کوئی علی ابن ابی طالب سے سیکھے بندگی پروردگار عالم کو, کہ جس نے مرضی خدا کو خرید لیا ہو, ہے نا قرآن کی آیت, جس نے مرضی خدا کو خرید لیا ہو, جو کل ایمان ہو, جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو, وہ محراب عبادت میں بیٹھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے پروردگار, میری یہ سجدے دنیا والوں کی نگاہوں میں بھلے ہی بہت ہو, لیکن میں جانتا ہوں کہ جو تیرا حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. جو تیری عظمت ہے اس عظمت کے مطابق ہماری عبادتیں نہیں ہیں. معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر پر امیر المومنین کو سلا دیا. لوگوں نے اعتراض کیا, بھائی ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو جناب دیکھے تو رسول اپنا بستر بھی علی کے سوا کسی کو نہیں دے رہے. بھائی بستر سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا, کوئی قضاوت نہیں کرنی ہوتی, کوئی حکم بیان نہیں کرنا ہوتا. رسول اللہ اپنا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دے رہے, تو اپنا ممبر علی کے سوا کسی اور. اور جب رسول گئے ہیں تو کفار اور مشرکین کی امانتیں علی کو سونپ کر گئے ہیں کہ یہ علی یہ امانتیں لوٹا دینا. غور تو کیجئے طرز سیرت رسول خدا پر. ابھی آپ سیرت کو بیان کرنے والے ہیں, تو ذرا غور کریں سیرت رسول خدا پر کہ رسول اللہ کفار و مشرکین و زنادیق کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دے رہے, تو اللہ کی امانت علی کے سوا کسی اور کو دے کر چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا جا رہے تھے نا, تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا و جناب فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا مادر امیر المومنین, رسول اللہ نے جناب فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ بس اتو منی. اور کیا فرمایا ہے؟ قرۃ عینی. اور کیا فرمایا ہے؟ بہجت و قلبی. سفر پر جاتے ہیں, سب سے آخر میں فاطمہ کا گھر کی زیارت کر کے جاتے ہیں. سفر سے پلٹتے ہیں, سب سے پہلے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرتے ہیں. کہا کہ آپ کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ہے, آپ کا ناراضی ہونا ناراض ہونا خدا کا ناراض ہونا ہے. آپ کے ہاتھوں کو جب رسول اللہ سونگتے ہیں استشمام کرتے ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کے حوالے سے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے کہ میں رسول خدا کی خوشبو کو استشمام کر کے ایک کیف حاصل کرتا تھا, ایک خوشی محسوس کرتا تھا, ایک روحانی لذت محسوس کرتا تھا. کس کی خوشبو کو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو. رسول جس راستے سے گزرتے تھے نا, وہ راستہ خود بتاتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر کر گئے. آپ کے پسینے میں سے ایک الگ خوشبو تھی, یہ آپ کے پسینے کا عالم تھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو علی ابن ابی طالب جیسے امام اگر استشمام کرے تو یہ کہیں کہ وہ خوشبو میں سونگا کرتا تھا اور اس سے ایک روحانی کیف حاصل کرتا تھا. وہی محمد مصطفیٰ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کی خوشبو کو سونگے اور کوئی یہ کہے یا رسول اللہ آپ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے کیوں لیتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سے روایت ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ فاطمہ شوہردار ہیں, یعنی فاطمہ بڑی ہو چکی ہیں, آپ ان کے ساتھ ابھی بھی بچوں والا سلوک کرتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھوں کو چومتے ان کی خوشبو کو سونگتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں, اگر سونگ کون رہا ہے پہلے یہ دیکھیں, استشمام کون کر رہا ہے؟ وہ جس کے بارے میں علی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خوشبو کو سونگ کر, رسول اللہ کی خوشبو کو سونگ کر ایک کیف روحانی حاصل کرتا تھا. گویا وہ محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ میں فاطمہ کی خوشبو کو سون کر ایک روحانی لذت محسوس کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں ہم مقام سیدہ کون ہے؟ عجیب مقام. کئی دفعہ بیان کر چکا, عجیب مقام ہے کہ دیکھیں نہ عہدے کے اعتبار سے نبوت کے عہدے پر فائز ہیں, نہ رسالت کے عہدے پر فائز ہیں, نہ امامت کے عہدے پر فائز ہیں, لیکن کردار اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اتصال نبوت و امامت سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر فاطمہ زہرا کا وجود نہ ہو. یہ جو اتصال ہو رہا ہے نا امامت کا اور نبوت کا, یہ جو نبوت سے امامت متصل ہو رہی ہے, اس اتصال کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اگر وجود مطہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہو. بی بی نے اپنے کردار سے امت کو سمجھایا کہ دیکھو میں کیسی اطاعت گزار رسول خدا تھی, اب کیسی اطاعت علی کر رہی ہوں. اس اطاعت کو کوئی سمجھ نہیں پاتا, اس مقام کو کوئی سمجھ نہیں پاتا اگر وجود مطہر صدیقہ طاہرہ نہ ہو. تو اگر امامت اور رسالت کی بحث کی جائے اور جناب صدیقہ طاہرہ کا تذکرہ نہ ہو, سمجھے بحث نامکمل ہے. لہذا وہ بنت رسول خدا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خنکی چشم, جو رسول اللہ کی میوہ دل, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا قرار, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ٹکڑا قرار دیا, اگر آپ کا یہی قانون ہے کہ جس سے محبت تھی اس کو لے کر جاتے, تو محبت کی بنیاد پر سب سے پہلے فاطمہ زہرا کو لے کر جانا چاہیے تھا, سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا کو لے کر جانا چاہیے تھا نا. آپ یہ کہنے کہ علی کو چھوڑ کر کیوں گئے, اگر علی سے محبت ہوتی تو لے کر جاتے. تو جناب آپ مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ محبت تو فاطمہ زہرا سے تھی, تو ان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ محبت کی بنیاد پر نہیں چھوڑا گیا. تحقیق کیجئے, جب تحقیق کریں گے تو معاملات اور کھلیں گے کہ علی کو چھوڑا کیوں اور علی کے ذمے ان خواتین کو کیوں لگایا کہ آپ حفاظت کے ساتھ لے کر مدینہ پہنچے, مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ناموس کا مسئلہ ہے, بہت اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کو کہ جن کے لیے رسول اللہ کے اتنے فرامین موجود, اس بیٹی کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر کے جا رہے ہیں کہ یا علی جب آپ آئیے گا تو اپنی والدہ ماجدہ کو اور میری دختر کو اپنے ساتھ لے کر آئیے گا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول ہیں کہ جو اللہ کے دین کے بارے میں بڑے محترم, سارے رسول محترم, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مقام دو چند, کسی نبی سے رسول کا مقایسہ نہیں ہو سکتا, کسی رسول سے رسول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے بلند, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند. وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر کے جا رہے کہ جب آپ آئیے گا تو ان کو لے کر آئیے گا. آغا یہاں معاملہ محبت کا نہیں ہے, یہاں معاملہ دین کے ابلاغ کے ذریعے کا ہے, ورنہ ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب کو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں. ہم ایک غدیر کی فقط دلیل نہیں رکھتے علی ابن ابی طالب کی وصایت پر, ہمارے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں. من الولادہ الی الشہادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل علی ابن ابی طالب کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئے, مسلسل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھائے. کوئی ایک دلیل غدیر ہے؟ دعوت الذوالعشیرہ آپ کے سامنے بیان کی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا ھذا وصیی و خلیفتی و صاحب لوائی الیکم, یہ میرا وصی ہے, یہ میرا جانشین ہے, یہ میرا پرچم بردار ہے, یہ میرا جانشین ہے, یہ ہادی ہے تم پر, اب اس سے ہی تم ہدایت لینا. رسول اللہ نے ایک مقام پر یہ کام تھوڑی کیا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ نے ان کو گواہ قرار دیا, صلح کے موقع پر امیر المومنین نے کتابت میں رسول کے نام کے ساتھ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ رسول اللہ لکھا اور کفار نے کہا اس پر ہم یقین نہیں رکھتے لہذا اس کو کاٹ دیں, اور امیر المومنین نے وہ دستاویز آگے بڑھا دی. آقا یہ مشیت کے تقاضے ہیں, ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم تک یہ پیغام پہنچتا کیسے کہ کون رسالت کا گواہ ہے اور کون اس رسالت کے دفاع میں کس طریقے کا اقدام کر سکتا ہے, یہ پیغام کیسے پہنچتا. یا مثلا سورہ برات کا واقعہ, کیا خدا بندے متعال کو پہلے نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کہ کس کو دینا ہے, کس کے ہاتھ سے پہنچانا ہے؟ پتا تھا نا, لیکن دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھو مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے خدا کے علم میں تو ہے, خدا کے جو علم ہے نا کہ کس کے ذریعے پہنچانا ہے, نازل ہو رہی ہے رسول اللہ پر ایک پورا اہتمام ہے, اور اس اہتمام کے ذریعے بار بار سمجھایا گیا مقام اہل بیت کیا ہے. میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں, اے کاش کہ لوگوں کے دل میں یہ بات اتر جائے, شاید ہماری کمکاری ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت. اگر یہ جو پرچم ہے نا, یہ علم کیا یہ کربلا میں تھا؟ اس کی شبی بنائی گئی ہے نا, ہم اس کی اتنی تکریم کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے اپنا ہاتھ اس کو مس نہیں کرتے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اذخانہ, اس میں جو تبرکات ہیں اہل بیت اطہار سے منسوب ہے نا, ہم اتنی تکریم کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں یہاں پر آ کر ہم ایک ایک علم کو چوم کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ قرار دے کر دعا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بھی سمجھا دیجئے کہ چومنا عبادت نہیں ہوا کرتا, چومنا پرستش نہیں ہوا کرتا. آپ فقط چومتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ عبادت ہو رہی ہے, یہاں چومنا عقیدت کے عنوان سے ہے. ہم تو اتنے زیادہ عقیدت مند ہیں کہ اگر یہ علم اس علم سے منسوب ہو جائے کہ جو علم رسول نے علی کے ہاتھ میں دیا تھا, تو ہم اس نسبت کی وجہ سے اس علم کا احترام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور آگے بڑھ جائیے, سید الشہداء کی سواری کا شبی کا احترام کرتے ہم یا نہیں کرتے؟ دنیا جانتی ہے, دنیا جانتی ہے کہ ہم زلجنا کی شبی کا ایسا احترام کرتے ہیں کہ ہمارے جوان کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر اس شبیہ سواری حسین ابن علی کو پیدل چل کے مرکزی جلوس میں لے کر جاتے ہیں, وہاں سے لے کر آتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور ایسا احترام کرتے ہیں کہ اس پر, اس شبی پر کسی عام آدمی کو سوار نہیں ہونے دیتے. تو ہم تو اتنے حساس ہیں ان موضوعات پر کہ اگر شبی بھی ان سے منسوب ہو جائے تو ہم کسی عام کو نہ بیٹھنے دیں. اگر شبی ان سے منسوب ہو جائے تو ہم کسی عام کو نہ بیٹھنے دیں, تو جو مقام ان کے لیے خاص ہو, جو مقام ان کے لیے خاص ہو, ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم بڑا احترام کرنے والے. مسئلہ یہ کہ لوگ قریب نہیں آتے. اچھا, لوگوں کے قریب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ منفی پروپیگنڈا. زمانے قدیم میں کچھ اور قسم کے پروپیگنڈاز تھے, اب کچھ اور قسم کے, بس دور کر دو. اور یہ ہمیشہ سے پلاننگ رہی, آج کی نہیں ہے. کہا کہ دیکھو محمد جو کلام پڑھے نا اس کو سننا نہیں. کیا کرتے تھے مشرکین؟ مشرکین کرتے کیا تھے؟ ادھر سرکار نے قرآن کی تلاوت شروع کی, ادھر کانوں میں انگلیاں ڈال لی, یہی کرتے تھے نا. بس جس نے سن لیا اس کے دل میں بات اتر جاتی تھی. یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا کہ آج ان مجلسوں میں خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آج لوگ مجبور ہوئے ہیں یہ کہنے پر کہ خبردار سننا نہیں, کیونکہ جانتے ہیں اگر سنیں گے تو دل میں بات اترے گی. سننا شرط ہے. اگر سنیں گے تو دل میں بات اترے گی. لیکن ہمیں بھی علماء نے وہ طریقہ سکھا دیا, وہ فرہنگ سکھا دیا, وہ کلچر دے گئے کہ ہم بھی صرف سنانے پر اکتفا نہیں کرتے, ہم بھی خالی سنانے پر اکتفا نہیں کرتے, ہم تو جلوس لے کر نکلتے ہیں, ہم جلوس لے کر نکلتے ہیں, اس میں علم بھی ہوتا ہے, تابوت بھی ہوتا ہے, زلجنا بھی ہوتا ہے, گہوارہ بھی ہوتا ہے. سنو گے نہیں, دیکھو گے. تو میں اکثر مثال دیتا ہوں, سائن لینگویج ہوتی تھی نا خبر نامے میں پہلے. پہلے آپ نے خبر ناموں میں دیکھا ہوگا نا کہ جو لوگ سماج سے محروم ہوتے تھے ان کے لیے ہاتھوں کے اشاروں سے دنیا کے حالات بتائے جاتے تھے کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہوا, فلاں جگہ اس طریقے سے سائن لینگویج کہلاتی ہے نا یہ. تو ہم نے جلوس اعضا میں دونوں اہتمام کیے ہیں, ہم خبریں سناتے بھی ہیں عاشورہ کی, دکھاتے بھی ہیں تاکہ اگر نہیں سنو گے تو دیکھ کر بچہ سوال کرے گا یہ کس کا تابوت ہے, یہ کس کا کہوارا ہے, یہ کس کا عالم ہے, یہ کس کی سواری ہے. یہ سوال ہوگا.
میرا دم نکلے, کیا عجب ہو منظر میرے جنازے کے آگے تیرا علم نکلے. بدر کے لاحق کے حوالے کرنا ماتم شفیر, میرے قبر میں ہو خاک شفا اکبر کے جاگیر کی, پھر زیارت ہوگی مولا امیر کی, مولا امیر کی. نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی
مدد. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. تو ہم جو جلوس ادا لے کر نکلتے ہیں نا آقا, یہ جو عزاداری رائج ہے لازم ہے جوانوں پر, لازم ہے لوگوں پر کہ اپنی نسلوں میں اسی دیانت کے ساتھ اسی امانت داری کے ساتھ منتقل کیجیے. یہ ادا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اس لیے میں تاکید کر رہا ہوں کہ اب چند دنوں کے بعد اذخانے بھر جائیں گے, فرش ادا ہو جائے گی, لیکن فکر حسین ابن علی ذہنوں میں تازہ رہے تاکہ یہ محرم جو گزارا ہے اب اگلے محرم میں جب آئیں تو ایک نئی معرفت کے ساتھ آگے بڑھیں. اسی فرض زیادہ سے مجھے اور آپ کو خیمہ امام زمان کا پتہ لگانا ہے, اسی فرض زیادہ سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت پیدا کرنی ہے. تو ہم جلوس اعلیٰ لے کر نکلتے ہیں, نہیں سنو گے, ہمارا کام ہے ہدایت کرنا, کیونکہ ہم تو ہادیوں کے ماننے والے ہیں نا, ہم اللہ کی طرف سے ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے پر ادلہ موجود ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی, ہم بھی ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب اگر کوئی ہدایت سے اتنا دور ہو جائے اور اتنے کچے رشتوں میں بننے لگے کہ فقط عباس علمدار کا علم دیکھ کر رشتے ٹوٹنے لگے, تو سمجھ جائیے گا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ پرچم اس کربلا کی یاد دلاتا ہے کہ جس کربلا میں حسین ابن علی نے یزیدیت کو ایسی شکست دی کہ اب جب جب یہ پرچم بلند ہوگا یزید کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ یزیدی افکار ہے. اللہم صل علی محمد. اگر یزیدیت کو شکست دی ہے کربلا نے, ظاہراً اجسام سر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں, ظاہری طور پر یہی ہے نا, لاشیں پامال کیے جا رہے ہیں, بے مخنا اور چادر حرم پھرائے جا رہے ہیں, ہاتھوں میں امام سجاد کے زنجیریں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توف. لیکن آپ کسی مقام پر بتا دیجئے حق کے ابلاغ میں یہ توف رکاوٹ بنی ہو, کسی مقام پر حق کے ابلاغ میں یہ توف رکاوٹ بنی ہو, کسی مقام پر دین کے ابلاغ کے لیے ہتھکڑیاں رکاوٹ بنی ہو. اگر رکاوٹ بن رہی ہوگی, توجہ رکھیے گا, ہم نے درس زندگی کربلا سے لیا ہے, ہم نے جینا کربلا سے سیکھا ہے. اس کربلا کے نام پر نہ ہم زندانوں سے ڈرتے ہیں نہ قبرستانوں سے ڈرتے ہیں. ہماری مائیں ہمارے گلے میں کلاوے پہنا پہنا کر بتاتی ہیں کہ دیکھو اگر اس راہ میں تمہیں عزیز ہونا پڑے نا, وہ اسارت تمہارے لیے شرف ہے. ہماری مائیں ہمیں فقیر بنا کر بتاتی ہیں کہ اگر تمہیں اس راہ میں فقیری برداشت کرنی پڑے نا, وہ فقیری تمہارے لیے شرف ہے. اگر اس کو رسم نہ سمجھا کریں, بچے کو منتقل کریں کہ دیکھو فقیر کیوں بنا رہے ہیں, اس لیے بنا رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی راہ میں اہل بیت کے مکتب کو پہنچاتے ہوئے تمہیں فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑے نا, گھبرانا نہیں, یہ فقر و فاقہ اتنا بارزش ہے کہ فضا اپنے محل کو چھوڑ کر ان فاقوں کو ترجیح دے رہی ہے. اہل بیت کی راہ کی فقیری تو اعزاز ہے. یہ سارے دیکھیں, یہ ساری چیزیں ہر ایک چیز میں پیغام موجود ہے, ہم نے اس پیغام کو شاید صحیح سے پہنچایا نہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نظر کریں, بالکل نظر کریں, میں نے بھی کی ہوئی, آپ بھی کیجئے نظر. اللہ اولاد دے تو تو عباس علمدار کا ان کی شبی کا علم اٹھایا جائے. یہ نظر ضرور کیجیے, اپنے بچوں کو علمدار بنائیں, لیکن کب؟ پہلے سال نہیں, پہلے سال نہیں, جب اس پر تکالیف شریعہ واجب ہو جائیں, پندرہ قمری سال مکمل ہو جائیں. ان پندرہ سالوں میں اس کی تربیت کریں کہ عباس کون تھے, یہ کس کے علم کی شبیہ ہے, تمہیں اس علم کو کیسے تھامنا ہے, تمہیں جلوس میں کن آداب کے ساتھ چلنا ہے, تمہارے ہاتھ میں جب علم ہو تو خبردار مرکز تمہارا عباس کی ذات ہو. جیسے عباس علمدار نے اپنے پورے وجود کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا, تم عباس کے غلام بن کر اپنے وقت کے امام پر قربان ہو. یہ بچے کی تربیت کریں, یہ ہماری ماؤں نے سکھایا ہے. سمبولک چیزیں ہیں, استعارتاً بیان کی جاتی ہیں, ان سے نتیجہ لینا ہے. قیدی بننا, فقیر بننا, سقا بننا, کہ اگر اس راہ میں فقیری برداشت کرنی پڑے کرنا, اگر اس راہ میں اسیر کر دیے جاؤ تو دنیا کے لیے جو اسیر ہوتا ہے نا وہ شرمندہ ہو. تمہارے تو امام دین کو پہنچاتے ہوئے اسیر ہوئے ہیں, تمہیں کس بات کی شرمندگی, تمہیں کس بات کی خجالت؟ تو ہم نہ قبرستانوں سے ڈرتے ہیں حسینیت پہنچاتے ہوئے, نہ ہم زندانوں سے ڈرتے ہیں. اور اس بات کو باور کرا دینا چاہیے کہ عزائے حسین ابن علی ہمیں ایسی جرت دیتی ہے, ایسی شہامت دیتی ہے, ایسی عزت دیتی ہے, قوم کا مزاج الگ ہے. اگر پتہ چل جائے نا کہ فلاں جگہ پر جلوس نکلنے نہیں دیا جا رہا, فلاں جگہ پر عزاداری پر خطرہ ہے, تو یقین جانیے وہ بھی حاضر ہو جاتا ہے جو ہر سال نہیں جاتا. اس قوم کے مزاج سے کون کھیل سکتا ہے؟ ہمارا مزاج الگ ہے بھائی, ہم عام مزاج نہیں رکھتے, ہم عام مزاج نہیں رکھتے. ہمارے مزاج کو جاننا ہے, ہمارے مزاج کو پہچاننا ہے, آ کر مجلس میں دیکھ لو. دنیا حیران ہے, ریسرچرز نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے سامنے جب ان کے آقا کے فضائل بیان ہوتے ہیں اسی کے چہرے پر مسکراہٹ, فضائل بیان ہوں گے تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ. اچھا ایک عجیب بات ہے, ادھر نام علی ابن ابی طالب آیا, ادھر مومنین کے قلوب کے اندر ایک عجب ولولہ پیدا ہوا. یہ نام کا اثر ہے نا, خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ محبت, یہ چاشنی, یہ کیفیت ہمارے دلوں میں قائم کی کہ اب نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہی ہماری دھڑکنیں علی علی کرنے لگتی, ہمارا دل علی علی کرنے لگتا ہے. تو دنیا حیران ہے کہ ابھی فضائل سن رہے ہیں, چہرے پر مسکراہٹ, اور خطیب بغیر کسی فاصلے کے حسین کا نام لے لے تو انہی لوگوں کی آوازیں بلند ہو جائیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی آپ نے آوازیں سنی نہیں سنی, یہ ہائے حسینہ کی آوازیں کیوں بلند ہوئی, یہ آہ کی صدا کیوں نکلی دل سے؟ آقا اس قوم کا مزاج الگ ہے. اس قوم کا مزاج آپ کو بتاؤں, ماں جب اپنے جوان بیٹے کے سر پر سہرہ باندھتی ہے, سہرہ بعد میں باندھتی ہے, علی اکبر کا ماتم پہلے کرتی ہے. اس قوم کے مزاج کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ابھی میرے پاس جب یہ کراچی میں حالیہ گرمی بہت شدید ہوئی تھی, ایک میرے پاس طویل میسج آیا کہ آپ جدید سواریوں پر جدید انتظام کے ساتھ گرمی سے بچنے کے لیے نکلتے ہیں, لیکن ذرا تصور کیجئے شام اور کوفہ کی ان گلیوں کا, اگر ہمارے جیسا مزاج کس کا ہوگا؟ ہم جوان کا لاشا دیکھتے ہیں اس پر نہیں روتے, علی اکبر پر روتے ہیں. کسی بچے کے جنازے کو دیکھتے ہیں, اس بچے کو یاد کر کے نہیں روتے, ام رباب کی اس اجڑی ہوئی گود کو یاد کر کے روتے ہیں. کسی ضعیف العمر کو دیکھتے ہیں ہمیں حبیب نے مظاہر یاد آ جاتے ہیں, کسی مستورہ کا جنازہ دیکھتے ہیں ہم فاطمہ زہرا کی غربت پر ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا غم, ایک انسان کے لیے اس کا غم اور خوشی بہت اہمیت رکھتے ہیں نا, ہمارے لیے ہمارا غم کوئی اہمیت نہیں رکھتا, کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہم اپنے غم کو قربان کر دیتے ہیں آل محمد کے غم پر، ہم اپنی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں آل محمد کی خوشی پر. ہم اگر خوشی کی مسند بھی گھر میں کوئی بچھاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں آل محمد کے گھر میں کوئی خوشی ہے یا نہیں ہے، یا تو 3 شعبان لیں گے، یا 4 شعبان کو کوئی خوشی کریں گے، یا 15 شعبان کو کریں گے، یا 13 رجب کو کریں گے. ہم ایسے ہی کوئی خوشی نہیں مناتے. ہماری خوشیاں ہی کیا، کربلا کے بعد ہماری خوشیاں ہی کیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ نظام کائنات نہ ہوتا نا، تو یقین جانیے یہ قوم آپ کو خوشیاں مناتی دکھائی نہ دیتی. لیکن ہمارے آئمہ نے ہمیں درس دیا ہے، یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. تمہارے خوشی اور غم کے ہم مالک. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم کے لیے غمزدہ ہو، جو ہماری خوشی کے لیے خوش ہو. اب ہم ان کے غم کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، اپنے کسی عزیز کا جنازہ اٹھاتے ہیں، نوحہ اور ماتم انہی کا کرتے ہیں. ہمارے آنسو امانت ہیں ہمارے پاس فاطمہ زہرا کے رومال کے. لوگ اتنا اپنے کسی قریبی عزیز کے بچھڑنے پر افسردہ نہیں ہوتے جتنا ہم ان ایام عزا کے تمام ہونے پر افسردہ ہوتے ہیں. یقین جانیے ایک عجب کیفیت، جیسے ابتدائے محرم میں ایک عجب کیفیت ہوتی ہے نا، ویسے ہی اختتام ایام عزا میں دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ جانے پھر اگلا سال نصیب ہونا ہو. اور کسی چیز کا ارمان نہیں ہوتا ہمیں، صرف ایک ارمان ہوتا ہے کہ اگلے سال پھر گھر میں حسین کا عزا کھانا سکے. پورے سال کی جمع پونجی ہم اس فرش عزا پر لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اسی فرش کے صدقے میں ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں. اس قوم کے مزاج کو، دنیا کو سمجھنے میں ابھی بہت وقت لگے گا. اسی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب اس فرش پر آئیں، جب ہم کسی چھوٹی بچی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو اس کو بعد میں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے گھر کی بچیوں کو اگر وہ رو رہی ہو، پہلے اس کے رونے کے ساتھ ساتھ ہمارا فوراً ذہن شام کے زندان کی طرف جاتا ہے. یقین جانیے عجیب ہے، عجیب ہے اس قوم کا مزاج، عجیب ہے. منزل مصائب پر ہوں، آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور اس کے بعد مصیبت اہل بیت کو بیان کر. ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا گا، ان کے گھر میں توجہ رکھیے گا، ان کے گھر میں بکری پلی ہوئی تھی. عجیب بات لگے گی لیکن سنیے، اس بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا. کہنے لگے ہم کہیں سفر پر گئے اپنے ہی شہر میں، واپس پلٹ کر آئے تو ہم نے محسوس کیا کہ بکری جو ہے ہمارے گھر کے دروازے پر اپنے پیر مار کر دروازہ کھولنے کا کہہ رہے. ہم نے دروازہ کھولا، جا کر دیکھا جو چھوٹا بچہ تھا نا بکری کا، اس کے گلے میں زنجیر ایسے پھنس گئی ہے کہ اس کی سانسیں بالکل قریب ہیں. اس بکری نے لوہے کی زنجیر توڑائی، ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر اشارہ کیا کہ آؤ. ہم جب نکال رہے تھے نا، وہ بکری بڑی بے چین تھی، اس بچے کو جب زنجیر سے نکال رہے تھے بکری بڑی بے چین تھی. لیکن ہم جب کامیاب ہو گئے، بچہ بھی بچ گیا، تو اس بکری نے عجب طریقے سے ہمارا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا کیا کیا؟ کہا کبھی آ کر اپنے دونوں پیر رکھ کر ہمارے سینے پر رکھتی تھی، کبھی ہمارے پشت پر رکھتی تھی، کبھی آ کر اپنے سر کو ہمارے پیروں پر پھیرتی تھی. یعنی یہ شکر گزاری کا احساس تھا نا. تو اب وہ صاحب کہنے لگے کہ میں اس بکری کی اس حرکات کو دیکھ کر لطف اندوز ہو ہی رہا تھا، میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ یہ حیوان اپنے چھوٹے بچے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا. کیسے کیسے ایک انسان اشرف المخلوقات، اور اشرف المخلوقات میں بھی حجت خدا، حجت خدا میں بھی راکب دوش مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ میں بھی گوہر تاج حلتا حسین ابن علی، اپنے بچے کو اپنی گود میں قربان کر دیا دین کے لیے. اگر صاحب بتانے والے کے حالات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، جب یہ وہ بتا رہا تھا آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہم کربلا سے جڑ جاتے ہیں ہر چیز کو دیکھ کر. انہیں چیزوں کو تو یاد کر کے مولا نے کہا تھا نا، شیعتی ما ان شربتم ما از من فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. ہے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا. مولا کو ہمارا بڑا خیال تھا، مولا نے ہمارے احساس کی نمائندگی کی ہے کربلا میں. کہنے لگے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا نا ہماری پیاس کو یاد کر لینا. او سمیت بے غریب او شہید فتبونی, اور جب کبھی کسی غریب الوطن کو دیکھنا کسی شہید کو دیکھنا تو ہماری غربت پر آنسو بہا لینا ہماری شہادت پر آنسو بہا لینا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, یہ اشعار جناب سکینہ نے نقل کیے امام حسین سے. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے میرے شیعوں کاش تم روزے عاشورا ہوتے اور تم سب کے سب دیکھتے کئی پاس تسکین تفلی فا ابوئیں یرحمونی, کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے اشقیا سے پانی کا سوال کر رہا تھا, اشقیا نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. بی بی سکینہ بیان کرتی کہ میرے بابا عاشورے کے دن یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے. بس عزیزان محترم آج دل چاہتا ہے کہ اس بی بی کی مصیبت کو بیان کروں جو بی بی ہمیشہ زندان سے رہا ہونا چاہتی تھی مگر اس کو زندان سے رہائی خلاصی نصیب نہیں ہوئی. اسی زندان میں اس بچی نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں اور اسی زندان میں وہ بچی دفن ہو گئی. کچھ دن گزرے امام سید سجاد علیہ السلام کو بلایا گیا. جب امام سجاد علیہ السلام کو بلایا گیا ادھر بیویوں نے دستے دعا بلند کیے, سید سجاد پلٹ کر آئے. جب اسیر تھے تو گلے میں توف تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, لیکن اب جب پلٹ کر آئے نا تو توف اتر چکا ہے, ہتھکڑیاں بڑھائی جا چکی ہیں, بیڑیاں اتاری جا چکی ہیں, لنگر اتار دیا گیا. جناب زینب نے دیکھا کہا سید سجاد کیا ہوا؟ کہنے لگے بھومی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا ہے. ادھر رہائی کی خبر کو سنا نا ہر بیوی مسترب ہو گئی. اب آپ سے میں سوال اگر کروں کہ آپ یہ بتائیے کہ جب قیدی کو رہائی کی خبر ملتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ عام قیدی اگر رہائی کی خبر سنے تو خوش ہوتا ہے نا کہ زندان سے رہائی مل رہی ہے, لیکن آل محمد نے جب رہائی کی خبر سنی نا سب اس ننی سی قبر پر گر گئی. ہر بیوی نے گر کر فریاد اپنے ہمنے انداز سے شروع کی. کوئی کہتی ہے کہ اے میری دختر تجھے وطن جانے کا ارمان تھا, اب ماں وطن کیسے جائے؟ کوئی یہ فرماتی ہوئی نظر آتی کہ پھوپھی ہاں وطن کیسے جائے؟ کوئی بیوی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے میری بہن تمہیں ارمان تھا نا رہائی کا, اب تمہارے پاس رہائی کی وجہ کیا ہے؟ جس کو ارمان تھا وہ تو زندان میں سو گئی. اب جب جناب زینب نے یہ سنا نا, جناب زینب نے امام سید سجاد سے کہا سید سجاد یزید سے جا کر کہیے کہ ہماری تین شرائط ہیں. وہ تین شرائط یہ کہ ہمارے شہدا کے سر واپس کیے جائیں, پہلی شرط یہ کہ ہمارے شہدا کے سروں کو واپس کیا جائے, دوسری شرط یہ کہ ہمارے لوٹ کا سامان واپس کیا جائے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک مکان خالی کروا کے دیا جائے کہ جس میں بیٹھ کر ہم اپنے حسین کا ماتم کریں, ہم اپنے شہدا کا ماتم کریں. امام سجاد علیہ السلام نے شرائط پہنچائی کہ اگر یہ شرائط قبول کی گئیں تو ہم شام کو چھوڑیں گے, ورنہ اسی شام میں بیٹھ کر اسی شہر میں بیٹھ کر حسین ابن علی کی مظلومیت کو بیان کرتے رہے. یزید نے کہا کوئی لوٹ کے سامان کی کیا ضرورت ہے, میں اس سے بہتر سامان دینے کے لیے تیار ہوں. امام سید سجاد نے روتے ہوئے کہا اے ملوم تجھے کیا معلوم کہ اس سامان میں کیا تھا؟ اس میں میری دادی فاطمہ زہرا کی چادر تھی اور وہ کرتا تھا کہ جس کو میری دادی سیتی جاتی تھی روتی جاتی, اس میں وہ انگشتری ہے کہ جو میرے بابا کے ہاتھ سے شہادت کے بعد ہاتھ کاٹ کر اتاری گئی, اس میں وہ پٹکا ہے جو سید الشہداء علیہ السلام کے تبرکات میں. امام حسین سجاد علیہ السلام نے اپنے مطالب پہنچائے, مکان خالی کر دیا گیا, سر آنا شروع ہوئے. اب جب سر آئے ہوں گے نا تو آپ اس عزاخانے کی کیفیت سوچے کیسی ہوگی. دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ ہم اس عزاخانے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ حسین سے منسوب ہے, کیونکہ اہل بیت اطہار سے منسوب ہے. زینب نے بھی عزاخانہ سجایا ہے مگر اس عزاخانے کی کیفیت کچھ اور ہے, اس میں کوئی عام تبرکات نہیں ہے, اس عزاخانے کے کسی کونے پر اور محمد کا سر سجا ہے, کہیں علی اکبر کا سر سجا ہے, کہیں قاسم کا سر سجا ہے, کہیں عباس کا سر سجا ہے, کہیں حسین ابن علی کا سر سجا ہے. اب آتے ہیں سر ہر بی بی بڑھ کر اپنے پیارے کے سر کو آغوش میں لیتی ہے
تمام بیبیاں گرد حلقہ ڈال کر ماتم کرتی ہیں، کبھی واہ بازار، کبھی واہ حسینہ، کبھی واہ غربتا، کبھی واہ حجابہ، ہر شہید کے سر پر ماتم ہوا، سب کی یاد تازہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے شام کی عورتیں کہنے لگی
کہ آؤ بیبیوں آؤ، ان دو سروں پر ماتم کرو، شاید ان کے سر پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب اولیاء مقام نے کہا، ارے زینب کیسے اپنے بچوں کا ماتم کرے جس کے سامنے حسین کے اکبر کا سر ہو، میرے عباس کا سر ہو۔ بس عزیزان محترم، لوٹ کا سامان آیا، زینب نے امانتیں تقسیم کی، اے بھابی لبابا یہ آپ کی چادر، اے بھابی رباب یہ آپ کی چادر، اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر۔ اگر جب انہی چادروں میں سیدہ زینب کے ہاتھ میں ایک ننڈی چادر آئی ہوگی، زندہ کا رخ کیا ہوگا، اے میری بچی ننے ننے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی تھی، لے آج چادر مل گئی۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا، قافلہ جب روانہ ہوا نا، ہر بی بی سوار ہو گئی، امام سید سجاد کے لیے کہا جاتا ہے مولا محملوں کے نزدیک آئے، آ کر سلام کیا، ہر محمل سے جواب آیا، ایک محمل سے کوئی جواب نہ آیا، ایک محمل سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام سجاد نے جناب زینب کو مطلع کیا، زینب ناقص اتری، سجاد کا ہاتھ تھاما، زندان میں پہنچی، دیکھا ایک قبر پر ماں گری ہوئی ہے، اے میری بیٹی ماں کس دل سے وطن جائے۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ مظلوم ماں ہے کہ جو نگینے دو نگینے لے کر چلی تھی، ایک کو کربلا میں دفن کر دیا، ایک کو زندان شام میں دفن کر کے جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب ام رباب کو نہ دن میں قرار ہے نہ رات کو سکون ہے، ہر وقت گریا کرتی ہے، ہر وقت روتی جاتی ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے، نہ چھاؤں میں بیٹھتی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حرملہ ملعون کا سر آیا، امام سید سجاد نے ذوق بڑھائی کا حکم دیا، کہا جاتا ہے ماں سے آ کر کہا کہ اما سائے میں تشریف لے چلے، کربلا کا رخ کیا، ارے ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی، دوسرا امام حکم دے رہا ہے، اٹھی شانہ تاما، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیان کیا جاتا ہے غسل کے لیے جب گٹھری کو تلاش کیا، جلے ہوئے جھولے کی باقیات، ایک جلی ہوئی جان، اللہ